الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم کافی عرصے پہلے جب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے بھی بزرگ ہیں اور آپ کے بھی اور اس وقت عالم اسلام کی بڑی شخصیات میں سے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے وہ بھی کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے جب ان کا بیان بیت المکرم سے دارالعلوم کراچی منتقل ہوا تو متبادل انتظام کے طور پر یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر مہینے کے پہلے دو اتوار میں حاضر ہوا کروں گا اور تیسرے اور چوتھے اتوار میں حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب مدظ اللہ العالی تشریف لایا کریں گے چنانچہ اسی کے مطابق کچھ عرصے عمل ہوتا رہا اور شاید دو تین سال یہ سلسلہ چلتا رہا پھر بیچ میں مختلف وجوہات کی بنا پر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اب بیت المکرم کی جو انتظامیہ ہے اس نے حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظ اللہم پر یہ اصرار کیا کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے تو حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب دام مجدہم نے باہمی مشورے کے بعد پھر یہ طے کیا کہ اللہ کا نام لے کر ہم یہ سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں تو اس طریقے سے اب آج سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی صحیح بات کہنے کی اور حسن تعبیر کے ساتھ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو صحیح بات بیان کی جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے جب یہ سلسلہ بند ہوا اس سے پہلے ہر مہینے کے پہلے دو اتوار میری حاضری ہوتی تھی اور بعد کے دو اتواروں میں حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم کی تشریف آوری ہوتی تھی تو حضرت مفتی صاحب کا بیان تو اصلاحی ہی ہوتا تھا ماشاءاللہ اور الحمدللہ اس کا آپ سب حضرات کو فائدہ ہوا ہوگا لیکن چونکہ میں طالب علم ہوں اس لیے اصلاحی بیان تو میں اپنے لیے کچھ مناسب نہیں سمجھتا تھا اور ناپ سمجھتا ہوں کیونکہ اصلاحی بیان کسی بزرگ کا ہونا چاہیے اور آپ سے صاف صاف بات عرض ہے کہ نہ میں بزرگ ہوں اور نہ کوئی بڑا عالم بلکہ محض ایک طالب علم ہوں تو اس لیے طالب علمی کی وجہ سے طالب علم ہونے کے بنا پر یہ مناسب سمجھا کہ ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس میں میرا اپنا بھی فائدہ ہو اور آپ حضرات کا بھی فائدہ ہو، بلکہ اپنا فائدہ زیادہ مقدم ہے، آپ حضرات کا فائدہ دوسرے مرحلے میں ہے. اس لیے کہ کہنے والے کو اگر اپنا خود فائدہ نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے تو کہنے والے کو کیا حاصل ہوا؟ اگر آپ میری وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں رہ جاؤں تو پھر میرا کیا فائدہ؟ آپ کے جانے سے مجھے کیا خوشی ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو میرے لیے وسیلہ بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کی وجہ سے میری بھی مغفرت فرما دے تو پھر بیڑا پار ہے. تو درس قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب سے اعلی کلام اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین تبع تابعین کے اقوال ہیں اور ائمہ کرام اور بزرگوں کے ملفوظات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جتنے بھی اقوال ہیں یا بزرگوں کے ملفوظات ہیں وہ دراصل قرآن اور حدیث ہی کی تشریح ہے. تو اگر قرآن حکیم کی براہ راست تشریح کی جائے اور اس کے ضمن میں ائمہ اکابر مفسرین محدثین کے اقوال ذکر کیے جائیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن مجید سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو اگر ہفتے میں ایک گھنٹے کے لیے ہم جمع ہو جائیں اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مشغلہ ہو درس قرآن کا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس ایک گھنٹے میں ہم کم از کم بہترین مسلمان ہوں گے. آگے پیچھے جو ہماری حالت ہے سو ہے، لیکن اس ایک گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی ہم بہترین مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم قرآن مجید سیکھ رہے ہوں گے اور قرآن مجید سکھا رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے. تو جب یہ سلسلہ بند ہوا تو اس وقت تو یہ صورت تھی کہ 30واں پارہ انبیاء کا سالون سے لے کر آخر تک الحمدللہ ہم نے اپنے درس میں مکمل کر لیا تھا. پھر اس کے بعد 29واں پارہ شروع ہوا تو سورۃ الملک سے لے کر اور سورۃ المرسلات تک، وہ بھی الحمدللہ ہم نے اپنے درس میں اس کو پورا کر لیا تھا. اور پھر اس کے بعد 28واں پارہ شروع کیا گیا تھا، اور 28واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المجادلہ سے، چنانچہ سورۃ المجادلہ، پھر سورۃ الحشر، اور پھر اس کے بعد سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، اور سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، اور سورۃ التغابن. یہ سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بیان کرنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. تو جب یہ سلسلہ بند ہوا تو آخری درس ہم نے دیا تھا سورۃ التغابن کا، اور پھر اس کے بعد ابتدا کرنی تھی سورۃ الطلاق کی، جس کی اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. تو وہ سورت رہ گئی تھی، آج سے وہ سلسلہ شروع ہے. تو یہ مناسب معلوم ہوا کہ اب سر و نو در سے قرآن شروع نہ کیا جائے، بلکہ جہاں تک پہنچ گیا تھا اس سے آگے یہ سلسلہ شروع ہو. کیا پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس درس کو ہمیں مکمل کرنے کی اور پورا قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے. یہ جو اس وقت ہم نے سورت تلاوت کی ہے، یہ 28واں پارے کی سورت ہے اور اس کا نام ہے سورۃ الطلاق، اور اس کو سورۃ الطلاق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورۃ النساء الصغرا بھی کہا جاتا ہے. اس کو سورۃ الطلاق بھی کہتے ہیں اور اس کو سورۃ النساء الصغرا بھی کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد سورۃ النساء. تو یہ جو سورۃ النساء ہے تو وہ ہے سورۃ النساء الکبریٰ یا سورۃ النساء الطولیٰ، اور یہ جو سورت ہے یہ بھی سورت النساء کہلاتی ہے اور سورت الطلاق کہلاتی ہے، مگر اس کو سورت النساء الصغرى کہا جاتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورت النساء الصغرى بعد میں نازل ہوئی اور سورت النساء الطولى پہلے نازل ہوئی. تو اس سورت کے دو نام ہو گئے، ایک سورت النساء اس لیے کہ اس میں عورتوں کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کا دوسرا نام سورت الطلاق ہے کیونکہ اس میں طلاق کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں. اور اس سے آپ خود معلوم کر سکتے ہیں اور خود آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر نکاح اور طلاق کی کیا اہمیت ہے اور اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے. اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو دوسرا پارہ سورہ بقرہ کا وہ آدھے سے زیادہ عورتوں کے حقوق پر مشتمل ہے، مسلسل اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. پھر جب آپ سورت البقرہ ختم کر لیں اور سورت النساء شروع، جو سورت النساء بڑی ہے وہ شروع کریں، اس میں سارے عورتوں کے حقوق اور فرائض ذکر کیے گئے کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وغیرہ وغیرہ. اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اور پھر یہ جو سورت ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں سے متعلق، خواتین سے متعلق احکام ذکر کیے ہیں. تو اس لیے اس کو سورت النساء کہا جاتا ہے اور اس کو سورت الطلاق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سارے طلاق ہی کے احکام ہیں. جو رکوع میں نے تلاوت کیا، اس سورت کے دو رکوع ہیں، پہلے رکوع کے اندر صرف طلاق کے احکام اور طلاق سے متعلق احکام کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں. اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکاح اور طلاق جو ہے یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے. لوگ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نکاح اور طلاق کوئی دین کا اہم حصہ ہے. آج کل جو جدید تہذیب ہے اس میں تو صرف یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پوری کرنے کا نام ہے، سیکس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا گیا، اور پھر یہ سمجھا گیا کہ شاید مرد اور عورت کا تعلق صرف کس کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے. اور پھر طلاق کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا اختیار ہے، جب چاہیں دیں، جس طریقے سے چاہیں دیں اور جو چاہیں کریں، اور جناب غصے میں جس طرح ہماری مرضی آئے گی طلاق دیں گے. حالانکہ یہ دونوں کی دونوں باتیں بالکل شریعت کے خلاف ہیں. نکاح جو ہے اس سے متعلق وہ شریعت نے احکام دیے ہیں، تفصیلی احکام دیے ہیں. چنانچہ دونوں یعنی مرد اور عورت دونوں پابند ہیں کہ وہ جنسی معاملات میں اور ازدواجی معاملات میں ایک دوسرے کے ان حقوق کا خیال کریں. چنانچہ جو بہت سارے اوقات ایسے ہیں، بہت سارے طریقے ایسے ہیں کہ جن میں جنسی تعلقات قائم کرنے کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. چنانچہ جو حیض کے زائد کے زمانہ ہے اس میں شریعت نے ناجائز قرار دیا، اور یہ بات سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر صاف صاف بیان کی گئی ہے، صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو جائے. اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اور فرمایا کہ تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ دبر میں وتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، پخانے کی جگہ میں وتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، صاف فرما دیا آپ نے. اور فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو یہ کام کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو مرد اور عورت جنسی تعلقات میں اتنے آزاد نہیں ہیں جتنا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح چاہو جب چاہو یہ جنسی تعلق قائم کر لو. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کو پابند کیا ہے کہ وہ حدود کے اندر رہیں. یہ محبت جو میاں بیوی کی بے مثال محبت ہوتی ہے تو وہ حدود کے اندر رہنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی عام طور سے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، نہ مرد عورت کو جانتا ہے نہ عورت مرد کو جانتی ہے، بس اوقات تو ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی. پھر شادی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا فرماتے ہیں، ایسی محبت فرماتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر پر نثار ہوتی ہے اور شوہر اپنی بیوی پر نثار ہوتا ہے، بے پناہ محبت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ محبت جو ہے یہ بھی حدود کے تابع ہے. چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیزک یوما ما، جب محبت کرو تو ذرا ہلکی محبت کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت نفرت ہو جائے، اور جب کسی سے نفرت کرو تو ہلکی نفرت کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ تمہارا محبوب ہو جائے. تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب محبت میں آتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جب غصہ چڑھتا ہے اور جناب جوش چڑھتا ہے نفرت کا تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. نہ محبت میں اعتدال ہے اور نہ نفرت میں اعتدال ہے. اور قرآن اور حدیث ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال رہنا چاہیے، کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، غصے میں اعتدال، شہوت میں اعتدال، محبت میں اعتدال، نفرت میں اعتدال، کسی بھی چیز میں آدمی کو حدود سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں نکاح اور طلاق کے احکام ذکر کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں جگہ جگہ یہ فرمایا گیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرنا، دیکھو یہ اللہ کی حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم. آج کل لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر اچھا کام ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایک یہ غلط فہمی بھی بڑی پیدا ہو گئی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام اچھا ہے تو اچھا ہے، جب اچھا ہے تو بس اچھا ہی اچھا ہے، جب اچھا ہی اچھا ہے تو جب چاہو کرو، جس طرح چاہو کرو، الل ٹپ کرو اور بغیر ہم شریعت کے احکام کے کرو اچھا ہے. حالانکہ بالکل غلط ہے یہ بات، ہر کام کی کچھ حد ہوتی ہے، اس حد تک جب وہ جاتا ہے تو وہ کام اچھا ہوتا ہے، اور جب اس حد سے آگے بڑھتا ہے تو وہ اچھا کام اچھا نہیں رہتا بلکہ خراب ہو جاتا ہے. نماز کتنی اچھی چیز ہے، لیکن کوئی آدمی عین سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھے گا، گناہ ہے. اگر ہے کوئی آدمی جو ہے وہ جناب فجر کی نماز کے بعد خشوع خضوع سے نفلیں پڑھنا شروع کر دے، گناہ ہے. سورج نکلتے ہوئے نماز پڑھے گا، گناہ ہے. اگر کوئی آدمی عین زوال کے وقت نکاح پڑھے نماز پڑھے گا تو گناہ ہے. کوئی آدمی عین سورج غروب ہونے کے وقت نماز پڑھے گا تو گناہ ہے. کوئی عصر کے بعد نفلیں پڑھے گا تو گناہ ہے. نماز اتنی اچھی چیز ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، ایک حد تک وہ اچھی ہوتی ہے، جب حد سے آگے نکلنے لگتی خراب ہو جاتی ہے. روزہ کتنی اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ عید کے دن روزہ رکھنا شروع کرتے، اگر آپ پانچ دن جن میں شریعت نے منع کیا، عید کا دن، بقرعید کا دن اور بقرعید کے بعد تین دن، پانچ دن ایسے ہیں جن میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا، اب اگر کوئی آدمی ان دنوں میں روزہ رکھے گا برا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح محبت اور نفرت کی بھی ایک حد ہے. محبت اور نفرت کی بھی اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہے کہ بیوی سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو تو ایک حد تک کرو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ حد سے زیادہ کریں گے تو وہی محبت تبدیل ہو جائے گی کس میں؟ نفرت میں. کیونکہ نبھانا پھر مشکل ہو جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بنتے چلے جائیں گے، آپس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر چیز کے اندر حد ہونی چاہیے، محبت بھی ایک حد میں ہونی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ نفرت ہو جائے تو بھی ایک حد میں ہونی چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر محبت میں آتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور نفرت میں آتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں. یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح اور طلاق کے احکام ہمیں دیے ہیں، اور پھر خاص طور پر نکاح میں تو پھر بھی کچھ شریعت کے احکام کا لوگ خیال کر لیتے ہیں، چنانچہ نکاح کے اندر ذرا عقل سے کام لیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ چنانچہ لوگ جب رشتہ کرنے لگتے ہیں تو پہلے استخارہ کرتے ہیں، بھائی ذرا استخارہ کر لو، بلکہ تو ایک اور مصیبت ہوگی، استخارہ نکلوا لو، ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی. حدیث میں تو آتا ہے استخارہ کرو، اب لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ استخارہ نکلواؤ. پتہ استخارہ نکلوانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کسی آدمی کے پاس جاؤ اور وہ کچھ پڑھے گا، وہ کچھ کرے گا، اس سے استخارہ نکلے گا. حالانکہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جو مرد ہے یا عورت ہے، جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکے کے والدین ہیں یا لڑکی کے والدین ہیں، ان کو استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اگر اس سے میں خیر ہے تو آپ ہمارے لیے کر دیجئے اس کو، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے، شر ہے، تو اے اللہ اس کو دور فرما دیجئے، اس سے بہتر رشتہ ہمیں عطا فرما دیجئے. یہ ہے استخارہ. لیکن بہرحال نکاح میں لوگ استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد مشورہ کرتے ہیں، چنانچہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں نکاح کریں یا نہ کریں، تمہارے کیا رائے ہو؟ خالہ کے پاس گئے، ماموں کے پاس گئے، چچا کے پاس گئے، پھپھی کے پاس گئے، بہن بھائیوں کے پاس گئے، تمہاری کیا رائے ہو، تمہاری کیا رائے؟ پھر جب وہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتی ہے؟ منگنی ہوتی ہے جی، وہ جا کے انگوٹھی پہنا دیتے ہیں، مٹھائی کھلا دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ منگنی ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد نکاح ہوتا تھا، نکاح کے ساتھ رخصتی ہو جاتی تھی۔ تو اگر منگنی ہوئی، پہلے رشتہ ڈالا، پھر استخارہ ہوا، پھر مشورہ ہوا، پھر منگنی ہوئی، منگنی کے بعد پھر کچھ زمانہ گزرتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ نباہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ فوراً منگنی کے بعد نکاح نہیں کیا جاتا، بلکہ بیچ میں عام طور سے وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ لڑکی والوں کو لڑکے کا اندازہ ہو جائے اور لڑکے والوں کو دوسری طرف کا اندازہ ہو جائے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے رشتہ تو کر دیا لیکن آگے یہ نہ چل سکتا ہو۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، بد گزرنے کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے۔ نکاح میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں، لڑکے کے جو اہم لوگ ہیں عام طور سے وہ آتے ہیں، چچا تایا سب جمع ہوتے ہیں، بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، خطیب صاحب کو بلایا جاتا ہے، نکاح خان کو بلایا جاتا ہے۔ عام طور سے مسجد میں نکاح ہوتا ہے، مسجد میں نہ ہو تو جہاں بھی ہوگا تو وہاں خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول باقاعدہ کیا جاتا ہے، ایجاب و قبول کرنے کے بعد لوگ دعا کرتے ہیں جی۔ اس طریقے سے یہ نکاح کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اس میں کچھ وقت لگتا ہے اور یہ بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ الٹپ نہیں ہے بلکہ یہ حکمت پر مبنی ہے تاکہ جلدی سے فیصلہ نہ ہو، سوچ سمجھ کے فیصلہ ہو، تاکہ جلدی سے فیصلہ، کیونکہ معاملہ ہے دو انسانوں کی زندگی کا، لڑکے کی بھی زندگی ہے، لڑکی کی بھی زندگی ہے۔ اب اگر جلدی سے نکاح کر دیا، جیسے آج کل بعض لوگ نیک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنا لمبے پروسیس کی کیا ضرورت ہے، جلدی سے نکاح پڑھو بھیج دو، تو ہوتا اس میں یہ ہے کہ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے بسا اوقات، اور اس میں وہ اس نکاح کے ٹوٹنے کا یا اس نکاح کے ناپائیدار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ نکاح کے اندر تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہ طریقہ مناسب ہے، لیکن طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ بھئی جس طریقے سے نکاح آپ نے کیا تو اس میں آپ نے پہلے پیغام ڈالا، پیغام ڈالنے کے بعد استخارہ ہوا، استخارے کے بعد مشورہ ہوا، مشورے کے بعد منگنی ہوئی، منگنے کے بعد پھر کچھ وقت گزرا، پھر اس کے بعد دونوں خاندانوں کے بڑے جمع ہوئے، پھر اس کے بعد نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پھر دعا ہوئی، پھر جناب ولیمہ وغیرہ ہوا۔ چاہیے یہ تھا کہ جب طلاق ہونے والی ہے تو طلاق میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جائے، جس طریقے سے آپ نے اس رشتے کو جوڑا تھا اور جوڑنے کے وقت میں آپ نے کتنا لمبا یہ کام کیا تھا، اور یہ غلط نہیں تھا، ٹھیک تھا، اگرچہ اس میں رسمیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس کا جائزہ لینا، استخارہ کرنا، مشورہ کرنا، اپنے بزرگوں کو بلا لینا، ان سے دعا کروانا، یہ سب باتیں جو ہے ان میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں۔ استخارہ، مشورہ، بزرگوں کو بلانا، دعا کروانا، کسی نیک آدمی سے نکاح پڑھوانا، مسجد میں آ کر نکاح پڑھوانا، دعا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت کے مطابق ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب طلاق دینے کا وقت آتا ہے تو آپ بتائیے کہ کیا کوئی آدمی ان سب باتوں کا اہتمام کرتا ہے؟ ذرا سا دماغ اس کا چلا، لڑائی جھگڑا ہوا، اور جناب سالوں کی محبت چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے، دھڑا دھڑ طلاق طلاق طلاق، تین الفاظ کہہ دیے، اب نتیجہ یہ کہ شوہر بیوی کے لیے حرام ہو گیا، بیوی شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ اس کو شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے کہا ہے کہ جب طلاق دو تو یہ الٹر دینے کی چیز نہیں ہے، جس طرح نکاح الٹر نہیں کیا جاتا، سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب طلاق دینے کا وقت آئے تو یہ طلاق بھی الٹک نہیں دی جاتی، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے طلاق دینی چاہیے۔ جس طرح آپ نے نکاح کے لیے استخارہ کیا تھا، اس میں بھی استخارہ کرنا چاہیے، جس طرح وہاں آپ نے بزرگوں سے اور اپنے دوستوں سے اور اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ کیا تھا، اسی طریقے سے طلاق کے اندر بھی اپنے بزرگوں سے اور اپنے بہن بھائیوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ طلاق دو یا نہ دو۔ جس طرح وہاں آپ نے بزرگوں کو جمع کیا تھا، دعا کی تھی وغیرہ وغیرہ، اسی طریقے سے طلاق میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے کیا احکام ہیں، اور اس حکم کے مطابق، شریعت کے ان احکام کے مطابق طلاق دینی چاہیے. اس کے خلاف اگر طلاق دے گا تو سب گناہگار ہوگا. چنانچہ شریعت نے طلاق کا ایک طریقہ تجویز کیا ہے. طلاق میں پہلی پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ طلاق جب دی جائے تو پاکی میں دی جائے، ناپاکی میں طلاق دینے کی اجازت نہیں. اگر آدمی کی بیوی جو شوہر طلاق دینا چاہتا ہے اس کی بیوی ناپاکی کی حالت میں ہے، مینسز میں ہے، تو اس کے لیے طلاق دینا ناجائز ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی ناپاکی میں طلاق نہ دے. اور ایک مرتبہ یہ غلطی ہو گئی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر محدث ہیں. تو ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں کو اندازہ نہیں تھا یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی. اور بعد میں پتہ چلا کہ جب میں نے طلاق دی اس وقت میں وہ پاک نہیں تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے والد سے انہوں نے ذکر کیا، والد نے جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تم عبداللہ ابن عمر سے کہو کہ فوراً رجوع کرے، اور رجوع کرے، اور رجوع کرنے کے بعد بیوی کو اپنے پاس رکھ کے تو جب پاک ہو جائے پھر اگر طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے. تو ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے جب طلاق دی جائے تو ہمیشہ صرف ایک طلاق دینی چاہیے. تین طلاقیں دینا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تین طلاق بیک پر دینا ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے. نسائی کی روایت ہے کہ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، صحابہ جمع ہوئے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں نبی ہوں، تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہیں مسئلے بتاتا ہوں، کیا یہ مذاق کیا جا رہا ہے؟ یعنی تین طلاقیں بیخبر دی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس پر نکیر فرمائی. چنانچہ اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ تین طلاقیں دینے سے تین ہی ہوں گی لیکن دینے والا گناہگار ہوگا، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس کو توبہ کرنا ضروری ہے. لیکن تین طلاقیں جب دے دی تو ہو گئی، کیونکہ ایک دیں گے تو ایک ہوگی، دو دیں گے تو دو ہوں گی، اور تین دیں گے تو تین ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تین ہو جائے اور تین ایک ہو جائے. ایک اور تین کا یہ فلسفہ یہ بالکل غلط فلسفہ ہے کہ اگر تین دیں گے تو ایک ہوگی اور ایک دے دیں گے تو تین ہوں گی، ایسی کوئی بات نہیں. ایک طلاق دیں گے تو ایک ہوگی، دو دیں گے تو دو ہوں گی، اور تین دیں گے تو تین ہوں گی. تین بیک وقت دے تو تین ہوں گی، ایک ایک کر کے دیں تو تین ہوں گی، لیکن تین تین ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی. اس پر ائمہ اربعہ متفق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ تین طلاقیں دینے سے تین ہوتی ہیں، تین طلاقیں دینے سے تین ہوتی ہیں، لیکن ایسا آدمی گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ایک ایک کر کے دینی چاہیے، اور طلاق و مرتان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تین طلاقیں دینا ناجائز ہے. پھر کوئی آدمی تین طلاقیں دیتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. چنانچہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو صرف ایک طلاق دے، اور وہ بھی صرف پاکی کی حالت میں دے. اور پھر وہ جب ایک طلاق دے گا تو وہ طلاق ہو جائے گی. اس کے بعد حکم یہ ہے کہ عورت عدت کے دن گزارتی رہے، عدت کے دن گزارے، اور پھر جب عورت عدت کے دن گزار لے گی جو تین مینسز ہیں، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ
آدمی کے نکاح سے خارج ہو جائے گی. اس سے پہلے اگر آدمی رجوع کرنا چاہے, یعنی عدت کے گزرنے سے پہلے شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے, تو شرعاً رجوع کر سکتا ہے, وہ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی. دوبارہ بیوی تو بن جائے گی, لیکن جو ایک طلاق ہو چکی وہ ہو گئی, اب اس کے پاس صرف دو طلاقوں کا اختیار رہ گیا. جب ایک طلاق دے دی, مرد کے پاس صرف تین طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے گا, اب اس کے پاس صرف دو بچے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے دو بیوی دے دی, اکٹھی دی یا وقفے وقفے سے دی, اب اس کے پاس صرف ایک طلاق کا اختیار باقی رہ جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس نے تیسری بھی دے دی, تو میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جائے گا. تو یہ طلاق جو لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے, یہ مذاق نہیں ہے بلکہ اس کے سنگین نتائج ہیں اور بڑے خوفناک نتائج ہیں. اور احادیث میں یہ فرمایا گیا کہ جتنی جائز چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حتی الامکان طلاق دینے کی نوبت نہ آئے, حتی الامکان طلاق دینے کی نوبت نہ آئے. چنانچہ گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن مجید نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر بیوی کے اندر یا شوہر کے اندر کوئی عیب ہے, تو یہ دیکھو کہ کوئی بھی آدمی عیب سے خالی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہو لیکن کوئی اور خوبی موجود ہو. اگر کوئی دوسرا شوہر ہوگا یا دوسری بیوی ہوگی, اس میں دوسری خوبی ہوگی مگر کوئی دوسرا عیب بھی ہوگا اس کے اندر. کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی عورت 100% مکمل نہیں ہوتا. ہم لوگ یہاں بیٹھے کہ ہم سب 100% مکمل ہیں, کوئی بھی مکمل نہیں ہے. ہر ایک کے اندر عیب موجود ہے, میرے اندر بھی عیب موجود ہے, آپ کے اندر بھی عیب موجود ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے, کسی کے اندر کچھ اور عیب ہے, تیسرے کے اندر تیسرا عیب ہے, چوتھے کے اندر چوتھا عیب ہے, پانچویں کے اندر پانچواں عیب ہے. کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کسی کو بد نظری کی عادت ہے, کسی کو غیبت کی عادت ہے, کسی کو آرام خوری کی عادت ہے, کسی کو حقوق و لباد پہ اعمال کرنے کی عادت ہے, کسی میں یہ اچھائی ہے, کسی میں وہ اچھائی ہے. ہر شخص میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہر شخص میں برائیاں بھی ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان, شوہر ہو یا بیوی ہو, وہ نہ عیوب سے خالی ہوتا ہے اور نہ اچھائیوں سے خالی ہوتا ہے. اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو شوہر کو یہ تلقین کی گئی کہ تم بیوی کی اچھائیوں پر نظر رکھو اور اس کی برائیوں سے درگزر کرو. بیوی کو بھی یہ کہا گیا کہ تم شوہر کی اچھائیوں پر نظر رکھو اور اس کی جو برائیاں ہیں اسے درگزر کرو. کیونکہ اگر طلاق کی نوبت آ گئی تو اس سے اتنی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی, اتنے مسائل پیدا ہوں گے کہ بعد میں تمہارے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو شریعت نے ہمیں طلاق سے متعلق بتلائی ہیں. اب قرآن مجید کی یہ آیات دیکھ لیجئے جنہیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے ان مسائل کو کتنی وضاحت سے ذکر فرمایا ہے. فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. اے نبی, اب خطاب کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام. اے نبی, جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عدت کا خیال کر کے طلاق دو. خطاب تو تھا امتیوں کو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسائل بڑے اہم ہیں اور ان میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر بھی یہ حکم ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنے آگے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے. کہ جب طلاق دو, اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو, ان کی عدت کے لیے طلاق دو. کیا مطلب کہ عدت کے لیے طلاق دو؟ تو اس کی تفسیر وہی ہے جو بھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کی تھی اور بیان کی تھی, کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ عورت کی عدت لمبی نہ ہو، یعنی عورت کو ایسے وقت میں طلاق دی جائے کہ اس کے لیے عدت گزارنا آسان، اور طلاق کا مقصد عورت کو تنگ کرنا نہ ہو بلکہ معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کرنا ہو. دونوں ساتھ رہیں، ایک عرصے تک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے رہیں، اب دونوں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو جس طریقے سے محبت سے ساتھ ہوئے تھے اسی طریقے سے مناسب یہ ہے کہ محبت اور شرافت کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو جائے، کہاں سنا بھی معاف کرا لے ایک دوسرے سے کہ بھائی اب آگے چلنا ہمارا، تم دونوں کا، ہم دونوں کا مشکل ہو رہا ہے، اب ٹھیک ہے اب راستہ ہم بدل لیتے ہیں، آپ کا راستہ یہ میرا راستہ یہ، تم میرے لیے دعا کرنا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور بھائی اب تک کا جو کہا سنا ہے وہ معاف کر دینا. کیسا یعنی سنت کے مطابق اور کیسا شرافت کا طریقہ ہے. تو اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے حق سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب طلاق دو تو عدت کے وقت میں طلاق دو، چنانچہ جب طلاق دی جائے گی تو طہر میں طلاق دی جائے گی، پاکی کے وقت میں طلاق دی جائے گی. یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ ناپاکی کے زمانے میں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ناپاکی کے زمانے میں طلاق دی جائے گی تو وہ عدت بلا وجہ لمبی ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ عدت جو ہے وہ تین مینسز ہیں، تین ایام ہیں عورتوں کے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ حمل ٹھہرا ہوا نہ ہو، اور اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے تو پھر عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو تو عدت ختم ہوگی، چاہے وہ دو مہینے میں پیدا ہو چاہے آٹھ مہینے میں جا کر پیدا ہو. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق جب دو پاکی کے زمانے میں دو، کیونکہ اگر ناپاکی کے زمانے میں طلاق دی تو یہ جو ناپاکی کا زمانہ ہے آٹھ دس دن کا، پہلے یہ گزرے گا، پھر اس کے بعد پاکی کا زمانہ آئے گا وہ گزرے گا، اور یہ جو ہے عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے، عدت میں شمار نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد جو پہلا پیریڈ آئے گا وہ شمار ہوگا، پھر پاکی ہوگی، پھر دوسرا پیریڈ آئے گا وہ شمار ہوگا، پھر پاکی ہوگی، پھر تیسرا پیریڈ جب آئے گا تو تیسرا پیریڈ گزر جائے گا تو عورت کی عدت جا کر ختم ہوگی. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکی کے زمانے میں طلاق دے، تاکہ اس کے بعد جو پہلا دوسرا اور تیسرا پیریڈ آئے گا وہ جلدی جلدی آ کر اور اس کی عدت آسانی کے ساتھ پوری ہو سکے. دوسری شریعت نے یہ بھی فرمایا کہ جس پاکی کے زمانے میں مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو تو اس زمانے میں ہم بستری بھی نہیں ہونی چاہیے، ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس پاکی میں ازدواجی تعلق قائم کیا گیا تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی حمل نہ ٹھہر جائے، اگر حمل ٹھہر جائے گا تو عدت لمبی ہو کر نو مہینے تک پہنچ جائے گی، اور بلا وجہ عورت کو پریشانی ہوگی، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح یہ نکاح ہوا تھا خوشی کے ساتھ، اسی طریقے سے خوشی کے ساتھ یہ علیحدہ بھی ہو جائے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو تنگ نہ کرے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ پاکی کے زمانے میں طلاق دو، اور اس پاکی کے زمانے میں میاں بیوی کے درمیان ہم بستری بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو عدت کے لیے، یعنی عدت، تاکہ وہ عدت آسانی سے شمار کر سکے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں طلاق دی جائے، اور پاکی کا زمانہ ایسا ہو جس میں میاں بیوی کے درمیان ہم بستری نہ ہوئی. آگے فرمایا کہ وہ احسن عدہ، اور عدت کی گنتی کرتے رہو، عدت کی گنتی کرتے رہو، کیونکہ جب ایک طلاق دے دی اب طلاق دیتے ہی عدت شروع کے زمانہ شروع ہو جائے گا. اب مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عدت، اس عورت کی عدت کا خیال رکھے کہ عدت کب پوری ہو رہی ہے، کیونکہ جس وقت میں عدت پوری ہوگی اس کے پورے ہوتے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی بن جائے گی. جب عدت پوری ہو جائے گی اور عدت ختم ہو جائے گی تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے. پہلے بھی اجنبی تھے، نکاح ہوا تو دونوں یک جان ہو گئے، پھر اس کے بعد جب طلاق ہوئی تو پھر دونوں علیحدہ ہو گئے. اور یہاں ایک اپنے استاد کی ایک بات یاد آ گئی، تو وہ عرض کر دیتا ہوں، بڑے کام کی بات ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بعض رشتے وہ ہیں جو زبان سے جڑتے ہیں، زبان ہی سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض رشتے وہ ہیں کہ جو زبان سے نہیں جڑتے، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے، وہ زبان سے ٹوٹتے بھی نہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ زبان سے جڑتا ہے. آپ نے نکاح خان کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا میں نے قبول کیا، ہے جی، اب رشتہ جڑ گیا، آپ کی بیوی بن گئی، آپ اس کے شوہر بن گئے، ہے جی، حقوق، اب دونوں ایک جان ہو گئے. زبان سے رشتہ جوڑا نا، اگر خدا نہ خواستا آپ نے زبان کو حرکت دی تو یہ رشتہ ٹوٹ بھی جائے گا. یہ رشتہ زبان سے جڑا ہے، زبان ہی سے ٹوٹ جائے گا. اور جو رشتہ زبان سے جڑتا نہیں وہ زبان سے ٹوٹتا بھی نہیں. چنانچہ اگر بھائی اپنی بہن سے کہہ دے تو آج سے میری بہن نہیں ہے، بہن نے کہا آج سے تو میرا بھائی نہیں ہے، تو کیا بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ دس مرتبہ بھی کہتے رہے کہ بہن بھائی، بہن کہہ دے تو میرا بھائی نہیں، بھائی کہہ دے تو میری بہن نہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ بہن ہے وہ بھائی ہے، اس لیے کہ بہن بھائی جو ہوئے ہیں وہ زبان سے نہیں ہوئے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے. چنانچہ اس بہن بھائی کے رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا. باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، باپ نے کہا آج سے میں نے تجھے آگ کر دیا، تو میری شکل نہ دیکھنا، میرے جنازے پہ نہ آنا، میری وراثت میں تجھے حصہ نہیں ملے گا. کہہ دیا، کیا اس کہنے کا کوئی اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا بنایا ہے، جب تم مرو گے تو اس بیٹے کو وراثت میں ضرور حصہ ملے گا، وہ تمہارا ضرور وارث بنے گا. بیٹا اگر مر جائے گا تو باپ اس کا ضرور وارث بنے گا. دس مرتبہ بھی کہتے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، آج سے میں اس کا باپ نہیں ہوں، اس کو میری وراثت میں کوئی حصہ نہ دینا، کچھ اثر نہیں پڑتا. اس لیے کہ یہ رشتہ زبان سے جڑا نہیں، جب زبان سے جڑا نہیں تو زبان سے ٹوٹے گا نہیں، لیکن جو رشتہ زبان سے جڑتا ہے وہ زبان سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ طلاق دینے سے طلاق کیوں ہو جاتی ہے، تو سوال یہ کہ قبول کرنے سے نکاح کیوں ہوا تھا؟ لوگ آج کل بڑا کہتے ہیں کہ جی ذرا سی زبان ہلائی اور آپ والی صاحبان کہتے ہیں طلاق ہو گئی، اب مل نہیں سکتے. تو سوال یہ کہ جناب نے بھی جو زبان ہلائی تھی، خود کہا تھا میں نے قبول کیا، اس وقت یہ کیوں اعتراض نہیں کیا کہ ذرا سی زبان ہلانے سے یہ رشتہ جڑ گیا؟ ارے بھائی، وہ نکاح اور طلاق کا رشتہ یہ کوئی پیدائشی رشتہ نہیں ہوتا، یہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، یا یہ کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ زبان سے جڑتا ہے اور زبان سے ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے. ساری مصیبت کھڑی ہوتی ہے جب شوہر زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، اگل تک گالیاں بکتا ہے، اگل تک طلاق کے الفاظ بولتا ہے، بعد میں چیختا رہتا ہے کہ جی وہ کیا ہو گیا کیا ہو. ارے بھائی، تو نے تو گالی دی تھی، تو نے تو طلاق کے الفاظ بولے تھے، تو نے کہا تھا میں نے قبول کیا، جب تو نے کہا تھا میں نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا، جب تو نے کہا تھا میں نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی. وہ تو زبان سے جوڑا ہوا، زبان سے ٹوٹ گیا. نکاح اور طلاق کے رشتے زبان سے جڑتے ہیں، زبان ہی سے ٹوٹتے ہیں. اس لیے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو تالا ڈال کے رکھے. شوہر کے لیے بہت ضروری ہے کہ زبان کو تالا ڈال. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ شوہر کو چاہیے کبھی بھی اپنی زبان پر طلاق کا لفظ ہی نہ آنے دیں. کتنا ہی جھگڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپس میں اختلافات کیوں نہ ہو، کبھی بھی طلاق کے الفاظ زبان پہ نہیں آنے دینے، کیونکہ ادھر طلاق کا لفظ زبان پہ آیا اور ادھر یہ رشتہ ٹوٹا. جدھر آپ نے کہا میں نے قبول کیا، ایک مرتبہ کہیں گے میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا. ایک مرتبہ کہیں گے میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی، تو فوراً تین طلاقیں ہو جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ جتنے بھی شوہر ہیں ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ طلاق کا لفظ کبھی بھی زبان پر نہ آنے پائے. اگر طلاق دینی ہے تو پھر وہی طریقہ اختیار کرو، پہلے استخارہ کرو، مشورہ کرو، بھائیوں سے مشورہ کرو، اپنے چچاؤں سے مشورہ کرو، ہے جی، اور پھر کوئی مجلس بلاؤ، پھر اس میں صرف ایک طلاق دی جائے، وہ بھی پاکی کے زمانے میں طلاق دی جائے، اور وہ بھی پاکی کا زمانہ ایسا ہو کہ جس میں آپس میں ہم بستری نہ ہوئی. یہ ساری باتیں خیال کر کے اب اگر آدمی چلے گا تو کیا طلاق کی نوبت آئے گی؟ اور اگر طلاق کی نوبت آئے گی بھی تو وہ طلاق دونوں کے لیے باعث راحت بنے گی. اس کو قرآن میں فرمایا یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدة اور عدت کی گنتی کرتے رہو، واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے. اب دیکھیے طلاق کا ذکر چل رہا ہے اور فوراً ہی فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ طلاق میں ظلم بہت کرتے ہیں. کوئی شوہر ہی ایسا ہوگا جو طلاق دینے میں ظلم نہ کرتا ہو، ہاتھ وہ چلاتا ہے، مارتا پیٹتا وہ ہے، گالیاں وہ دیتا ہے، طلاق کے الفاظ وہ کہتا ہے، بیوی کو گھر سے وہ نکال دیتا ہے، بیوی کی جو چیزیں جہیز کی اس پر قبضہ وہ کر لیتا ہے، بیوی کا جو مہر ہے وہ دبا دیتا ہے. ایسا ایسا ظلم شوہر کرتے کہ اللہ مان الحفیظ، سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ جس طرح بیوی تمہارے اختیار میں ہے اس طرح تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہو. جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی طلاق جس کو طلاق دے اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرو. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے. پھر فرمایا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، نہ تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلے، نہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلے. اب دیکھو آج کل یہ بھی ہے کہ جہاں طلاق ہوئی دھکے دے کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، بلکہ پہلے دھکا دے کے گھر سے باہر نکالتے پھر اس کے بعد طلاق دیتے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے لا تخرجوهن من بيوتهن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، کیونکہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزاری جائے گی اور اس عدت کا خرچہ شوہر پر واجب ہے. شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر اپنی بیوی پہ طلاق دے رہا ہے تو وہ عدت کے طریقے سے دے، عدت کے دوران بیوی کو اپنے گھر میں احترام کے ساتھ رکھے اور اس کو عدت کے دوران سارا خرچہ دے، رہائش بھی فراہم کرے خرچہ بھی فراہم کرے، اور جب وہ جانے لگے تو ایک جوڑا بھی تحفے میں دے، ایک جوڑا بھی تحفے میں دے، مہر بھی ادا کرے، جہیز کا سامان بھی دے اور کوئی چیز تحفے میں دے اس کو دے، تاکہ دھکا دینے یا نکالنے والی بات نہ ہو اور بیوی سوچے کہ بھائی رکھا تھا تو اچھی طریقے سے رکھا تھا، نکالا تو اچھی طریقے سے نکالا، تاکہ یاد رکھے کہ یہ بدتمیز آدمی ظالم آدمی نہیں تھا. قرآن نے کہا لا تخرجوهن من بيوتهن، ان کو مت نکالو ان کے گھروں سے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین نے لکھا کہ گھر مرد کا ہوتا ہے بیوی کا ہوتا ہے؟ گھر تو کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے، کیونکہ عورت تو شوہر کے گھر میں آتی ہے، شوہر تو عورت کے گھر میں نہیں جاتا. رخصتی کس کی ہوتی ہے؟ عورت کی ہوتی ہے مرد کی ہوتی ہے؟ عام طور سے عورتیں جو ہوتی ہے وہی مرد کے گھر میں آتی ہے. کہنا یوں چاہیے تھا ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ یہ کہا کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. کیوں؟ اشارہ کر دیا کہ اگرچہ وہ گھر تمہارا ہے لیکن جب تک وہ عورت بیوی ہے یا عدت میں ہے تو وہ گھر اس کا ہے. جب تک وہ عورت بیوی ہے اور یا بیوی نہیں رہی مگر عدت گزار رہی ہے تو وہ گھر اس کا ہے. جب گھر اس کا ہے تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. کہنا یوں چاہیے تھا کہ اپنے گھروں سے نہ نکالو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے تعبیر یہ اختیار فرمائی کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. اور پھر آگے فرمایا والا یہ خروجنا، اور خود بھی وہ نہ نکلے، نہ مرد کو اجازت ہے نہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہاں سے نکلے. اس لیے فقہ متفق ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ عدت کے جو دن ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے. یہاں تک ہے، لیکن آگے بھی کافی تفصیل ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی بات آئندہ درس میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی برکات سے مالا مال فرما دیجئے، ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما دیجئے، ہمیں تمام معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. نکاح میں، طلاق میں، معاشرت میں، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، تلاوت میں، ہر چیز میں ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.